بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف امام فرماتے ہیں، باب وقول اللہ تعالی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، یحبونہم ان سے محبت رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ جیسی محبت، اللہ کے ساتھ جس محبت کا حق ہے، اس محبت کو وہ لوگ غیر اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں، اور یہ چیز انسانی فطرت کا اللہ رب العزت نے جائزہ لیا ہے اس آیت میں، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا وجود ہر زمانے میں رہا ہے. آیتیں اللہ تعالی نے جو نازل فرمائی ہیں انسانی فطرت اور انسانی اخلاق، انسانی احوال کے بیان سے متعلق، یہ چیز مسلمانوں میں بھی یہ چیز اس وقت پائی جاتی ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ اللہ سے بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں عبد الرحمن وکیل ایک بہت بڑے مصنف ہیں، مسرب التصوف یعنی تصوف کی موت، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں علاقے میں مصر میں، دیکھیے مسلمان ملک جہاں سے دین پھیلتا ہے اور وہاں جامع اظہر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر صوفیہ کے قبر، اگر اولیاء کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے ان کو کہا جائے کہ جھوٹی قسم کھا لو تو نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ کی قسم اگر کھانی ہو ان کو تو جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. یہ ہے ایک موازنہ اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت کا. اسی طرح یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کعبہ شریف کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر کے وہ خشوع، خضوع یا ہیبت اور حیت و تاری نہیں ہوتی ہے، جو جا کر کے کسی ولی اور کسی پیر کے قبر کے پاس ان کو وہ خیال ہوتا ہے، وہ خوف تاری ہوتا ہے ان کے سامنے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری مرادوں کو بجا لائیں گے. اللہ کے ساتھ یہ یقین نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت سب سے، اللہ رب العزت ہی کا حق ہے کہ اسی سے امید رکھی جائے اور اسی سے مانگا جائے، اسی کو سب کچھ سمجھا جائے. یہ ایک ایسی حقیقی چیز ہے یا حقیقت ایک ایسی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ چیز یقیناً اللہ کو چھوڑ کر کے، پیارے رسول کی اتباع کو چھوڑ کر کے یہ چیز آتی ہے. اگر اللہ کے قول اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے، ایک ایک چیز میں اگر اللہ رب العزت کے کلام پاک سے حل تلاش کیا جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال میں اس کا حل تلاش کیا جائے، تو یقیناً یہ چیز مسلمان کے دل میں نہیں آئے گی. اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو ذوق کے ذریعے سے اور اسی کو لے کر کے دین سمجھ لیا گیا ہے. یہاں بات آئے گی کہ وہ لوگ جو کرتے ہیں یہ سب کام، یا یہ سب کافر ہیں؟ نہیں، بہت سے لوگ ایسے مجبور ہیں، ان کو ایسا گھیر لیا گیا ہے کہ دوسروں کی بات سننے نہیں دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے. لیکن جو لوگ ان کو گھیر کر کے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی بات نہیں سمجھو ورنہ تم بھی وہاں بھی ہو جاؤ گے، تو یقیناً یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، اور سب سے پہلے یہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے پہلے انہی کا حساب ہوگا، انہی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد ان کے پیچھے لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم ان کے پیچھے آنکھ رکھتے ہوئے، دل رکھتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے کیوں چلتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہت سے اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی اسباب کو مٹانے کے لیے، ضلالت اور گمراہی کے اسباب کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. رسول اور نبی کو چھوڑ کر کے غیر رسول اور غیر نبی کی اتباع کر کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. غیر اللہ کو وہ درجہ دیا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس آیت پہ بیان فرمایا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اعلان کر دیجئے, شاید اس کو پہلے بھی میں نے اس پر کچھ روشنی ڈالی تھی, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم, اے پیارے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد, تمہارے آبا اور اجداد کتنے ہی آگے سیڑھی پر چڑھ کر کے سب کو باپ کہا جاتا ہے, دادا پر دادا جو کچھ بھی ہوں سب آبا میں شامل ہیں, تمہارے آبا اور اجداد یا تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں اور تمہارے قبیلے اور وہ مال جو تم کماتے ہو, گھر جس کو تم پسند کرتے ہو, اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ان سے رکھتے ہو یا اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کرنے کے بجائے ان چیزوں سے زیادہ محبت رکھتے ہو, فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ, تو اب انتظار کرو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر آنے ہی والا ہے. یہی ہے حقیقت مسلمانوں کی اس وقت کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا انتقام, اللہ تعالیٰ کا عذاب, اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے آبا و اجداد کی اتباع کرتے ہیں اور انہی کو پسند کرتے ہیں, انہی کا طریقہ پسند کرتے ہیں, اور یہی طریقہ رہا ہے کفار قریش کا. وہ کہتے تھے کہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ, ہمارے آبا و اجداد ہدایت یاب تھے, انہی کے پیچھے ہمیں بھی ہدایت ملے گی, وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ, ہم انہی کی اقتداء کریں گے, وہی ہمارے قدوہ ہیں. اسی طرح بیٹوں کے فندوں میں پھنس کر کے یا بیٹوں کی محبت میں پھنس کر کے آدمی کفر بھی کر جاتا ہے, غلط کام جانتے ہوئے بھی غلط کام کرتا ہے. اعلی اولاد بیوی کی اطاعت میں بہت سی چیزیں یہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے حرام ہے, لیکن بیوی کو راضی کرنے کے لیے, بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مرضی کے خلاف بچوں اور بیوی یا خاندان کی مرضی تلاش کی جاتی ہے. اسی طرح خاندان, یہ جاہلیت کا طریقہ تھا, کہتے تھے حلانا اللہ من غزیہ, ہم تو اپنے خاندان غزیہ ہی سے ہیں, اگر وہ ہلاک ہوئی تو میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا اور اگر اس کو ہدایت ملی تو میں بھی ہدایت کیا ہوں گا ہر حالت میں. اور ان کا یہ طریقہ تھا, کہتے تھے کہ اگر قبیلے کا کوئی آدمی پکارے تو یہ نہ سوچو کہ کس نے غلطی کی ہے, بس ان کی طرف ہو لو. یہ جہالت کا اور جاہلیت کا طریقہ رہا ہے. تو قبیلے کے ساتھ آدمی کو اسی وقت رہنا ہے جب حق کے ساتھ ہو. اگر یہی نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر اور ان کی اولاد میں اختلاف نہ ہوتا. اسی طرح عکرمہ بن ابی جہل, عکرمہ ابو جہل کے لڑکے مسلمان ہوئے اور ان کو کفر کی موت ملی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ اور دادا یا بیٹا کوئی بھی ہو, اس کے سامنے محبت کا میزان جو ہونا چاہیے, محبت کا ترازو وہ اللہ رب العزت کی مرضی کو دیکھ کر کے, اگر اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو مسلمان کو اس سے محبت کرنا چاہیے, اور اگر وہ مرضی کے خلاف, اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہو لینا یا اس کے غلط عقائد سے موافقت کرنا یا اس کے غلط اعمال سے راضی ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے انتقام کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ. اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد. یقیناً جب سے مسلمانوں کے سینوں میں جہاد کی آگ ٹھنڈی ہو گئی, اس وقت سے مسلمانوں کے اوپر ذلت طاری رہی اور ذلت چسپا رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعین, اگر حرام کو حلال کر کے بہانے سے تم بیع اور شرا کرنے لگو گے, ترک و اخذ تم اذناب البقر, اسی طرح بیلوں کی تم پکڑ کر کے تم کھیتیوں میں مشغول ہو جاؤ گے, یہ ہے مقصد اخذ تم اذناب البقر کا, وہ ترک تم الجہاد, اور اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑ دو گے, سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کر دے گا کہ اس وقت تک یہ ذلت تم سے دور نہ ہوگی جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہ ہو جاؤ, حتی ترجعوا الی دینکم, یہاں تک جب تک کہ اپنے دین کی طرف نہ لوٹاؤ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد دین کا ایک ٹکڑا ہے, جہاد دین کا ایک جز ہے, بلکہ جہاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذروۃ سنام الاسلام الجہاد, اسلام کی چوٹی یہ جہاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہاد نے, اور جہاد یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک دہشت گردی ہے جس کو ارہاب کا نام دیا جا رہا ہے, نہیں, مسلمان اسی وقت اللہ کی راہ میں اسی وقت تلوار اٹھاتا ہے جب اللہ کی راہ میں لوگ روڑا بننے لگے، یا مسلمانوں کو مسلمان بن کر کے نہ رہنے دیں، اس وقت واجب ہے کہ مسلمان تلوار اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں گے. اگر اس مقصد سے اٹھ جائیں کہ اللہ کا دین برپا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے ہمیشہ سے لوح محفوظ میں، اور یہ گویا اپنے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کر لیا ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. آج رسول اور رسول کے اتباع دوسروں غیر مسلم کے ہاتھوں پیسے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں. حقیقت ہے کہ جہاں اور چیزیں مسلمانوں نے اللہ کی شریعت کی بہت سی چیز اور چیزوں کو پامال کر دیا، اسی طرح جہاد کو برپا نہیں کر پا رہے ہیں. اگر جہاد برپا ہو جائے، جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے تصور سے غیر مسلم کانپ اٹھتے ہیں، اور وہ طرح طرح کا، اور دشمن تو دشمن ہے بہرحال، اس کو آپ معذور سمجھیں. ہر ایک دشمن ایک دوسرے کے خلاف ریشہ دوانیاں، ہیلے بہانے، کچھ ایسے طریقے لگاتا رہتا ہے کہ جس سے وہ پھنس کر کے آپس میں مرتے رہیں. ان کو تو یہ کرنا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اتحاد اور اتفاق کر کے اور ایک مورچہ بنائیں. اگر کہیں مشرق میں کوئی مسلمان ستایا جا رہا ہے تو مغرب کا مسلمان تڑپ کر کے وہاں پہنچ جائے اس کی دفاع کے لیے، اس کے برعکس مغرب کا مسلمان ستایا جا رہا ہے، ایک آواز ہو. اس آواز میں بہت بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بہت بڑی طاقت ہے. اس سے ڈرتے ہیں. تھوڑی سی جھلک اس کی آئی تھی، تھوڑی سی جھلک اسلام اور دین کے نام پر، آپ دیکھیے افغانستان میں کیا ہوا تھا. لیکن دشمنوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے، اور اب خود کٹمرائی کر رہے ہیں، خود کٹ مر رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے نوجوان اکٹھا ہو کر کے، آخر عرب ممالک سے جو اچھے خوبصورت اور خوبصورت جوانی والے جوان جا کر کے وہاں فوجوں سے مل رہے تھے، کس وجہ سے؟ صرف دین اور اللہ کی ایمان کے کو برپا کرنے کے لیے. اس کی معمولی سی ایک جھلک تھی، اس سے کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کو بہت کچھ فتح ملی. لیکن جب وہی چیز دنیا داری میں بدل گئی، اور یہ ہو گیا کہ نہیں ہمیں کرسی چاہیے، یا کرسی کا کم سے کم ایک پایا ہمیں ملنا چاہیے، جب یہ چیز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مسلط کر دیا کہ کٹتے مرتے رہیں. دشمن بھاگ گیا، اس کی مدت ختم ہوگی. لیکن یہ جو جنگ چل رہی ہے، یہ تو داخلی گھر کی جنگ ہے، وہ ہمیشہ ہوتی رہے گی. کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ دشمن تو نکل گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جہاد اور یہ آپس کی لڑائی، یہ جہاد ہرگز نہیں ہے، یہ بغاوت ہے ایک دوسرے سے. بہرحال یہ اس میں شریک ہونے والا قاتل، قاتل ناحق ہے اور مقتول ناحق ہے. اس وجہ سے سوچنا چاہیے ان مسلمانوں کو جو اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں، کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، ان کو چاہیے کہ ایک خون کا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، جو کوئی کسی مسلم ایک مومن کو عمدن اور قصدن جان بوجھ کر کے قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے. یہ جان رہے ہیں کہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اس وجہ سے بہرحال اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان آپس کی لڑائی، وہ جہاد نہیں اور نہ دینی لڑائی ہے، وہ خالص کفر کی لڑائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے. تو جہاد ایک مبارک کام اور ایک خاص اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جنگ کرنے کا ہے. جہاد میں اگر کوئی مخالفت بھی ہو جائے تو اس کو غلط کہا جائے گا. جہاد کے نام سے اگر مخالفت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آئے، ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے فلاں کے اوپر ہاتھ تلوار اٹھائی، اس نے لا الہ الا اللہ پھر کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اس کے باوجود میں نے اس کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے، بار بار کہتے رہے، اقتلت مسلما، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل کر دیا. بہت ہی آپ کبیدہ خاطر ہوئے. صحابہ نے کہا کہ بار بار آپ دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں تمنا کہ پیارے رسول چپ ہو جاتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلط کام اگر ہو جائے جہاں جہاد میں کسی مظلوم، اسلام میں جو نظام جہاد ہے وہ بہت ہی پاکیزہ نظام ہے، عام لڑائیوں کی طرح یا عام جنگوں کی طرح نہیں ہے. اس میں مسلمان ایک مسلمان کو منع کیا گیا ہے کہ عورت کو نہ قتل کرو, بوڑھے کو نہ قتل کرو, یہاں تک کہ غیر مسلم یہودی ہو یا نصرانی اگر اپنے کنیسے اور دائر میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت اپنے طور پر یا اپنے دین اور اپنے ایمان پر کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو, اس کو ہرگز نہ چھیڑو. دیکھیے یہ اسلام کا جہاد ہے, اسلام کا جہاد. اور اس کے علاوہ اگر آپ فاتح ہو گئے, غالب ہو گئے, تو مسئلہ نہ کریں, ناک اور کان نہ کاٹیں, آنکھ نہ نکالیں. یہ ہے اسلام کی تعلیمات جہاد, بہت ہی پاکیزہ تصور. تو یہ جہاد جو ہے اگر چھوڑ دیا مسلمانوں نے, اور جب سے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کا وہ امر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ اعلان کر دیا ہے اور گویا اللہ تعالیٰ نے ڈراؤنا دیا ہے, فتربصوا, انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, وہ حقیقت آج کل مسلمانوں پر اتری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. پیارے رسول کی ذات مبارک, اگر مسئلہ آ جائے پیارے رسول کی زندگی میں کسی صحابی کے سامنے پیارے رسول کو تفضیل دینے کا یا ان کے باپ اور بیٹے کو تفضیل دینے کا, تو یقیناً اگر وہ پیارے رسول سے زیادہ محبت باپ اور بیٹے کا کر رہا ہے تو ایمان سے خارج ہے. لا یؤمنو, کیونکہ واجب یہ ہے کہ ایک مسلمان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں اپنے اولاد سے زیادہ یا اپنے آبا و اجداد سے زیادہ محبت کرے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ پیارے رسول کی سنت جس کو آپ کو کرنے کا بھی حق ہے اور نہ کرنے کا بھی حق ہے, ایسے معاملات میں اگر آدمی تساہل کر لیتا ہے تو وہ چیز معاف ہے, لیکن وہ ایمان واجب جو یا محبت واجبہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مانے ہو کسی والد کیا کسی بچے کی وجہ سے, تو یہ چیز کفر تک پہنچانے والی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا, اس کی تفسیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر یہ نہیں کی جائے گی کہ اس کا ایمان کامل نہیں, نہیں, بعض مواقع اس میں ایسے ہیں جس میں پورا ایمان جاتا رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول, میں آپ سے بڑھ کر کے کسی اور کو زیادہ پیار نہیں رکھتا ہوں, آپ سے بڑھ کر کے کسی اور کے ساتھ پیار نہیں کرتا ہوں, الا نفسی, سوائے میرے نفس کے, کہ میں اپنے نفس کو آپ سے بڑھ کر کے پیار رکھتا ہوں. پیار رسول نے فرمایا کہ نہیں, جب تک تم مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت نہ کر لو گے میرے ساتھ اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں. پیارے رسول, حضرت عمر نے فوراً توبہ استغفار کیا اور وہیں کہا کہ اللہ کے رسول, اس وقت آپ میری نفس سے بھی زیادہ آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الان یا عمر, ہاں اب تم پورے مکمل طور پر مومن ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, لا یؤمن احدکم, جب پیارے رسول کی ذات اور پیارے رسول کی ذات اور دوسرے کی ذات سے موازنہ ہو تو پیارے رسول کی ذات کی محبت بڑھ کر کے ہونی چاہیے. اسی طرح پیارے رسول کی بات اور پیارے رسول کا عمل, پیارے رسول کا اسوہ دوسروں کے اسوہ سے بڑھ کر کے ہونا چاہیے. پیارے رسول کی تعلیم آئے, کسی اور کی بات اس کے سامنے رکھنا, یہ عین شرک پھر رسالہ ہوا, اس کے کہنے میں باک نہیں, پیارے رسول کی رسالت میں شرکت ہوئی. اگر پیارے رسول کے کسی امتی کی بات پیارے رسول کی بات پر آپ اس کو تفضیل دے رہے ہیں تو یقیناً یہ پیارے رسول کی اطاعت میں صرف آپ نے شریک کیا, بلکہ دوسرے کو پیارے رسول کی اطاعت سے آگے بڑھا دیا, ان کی اطاعت کو آپ نے پیارے رسول کی اطاعت پر مقدم کیا. یہ چیز بعض حالات میں, جیسا کہ امام فلانی وغیرہ نے باقاعدہ اس کی تفصیل دی ہے, بعض حالات میں کفر تک پہنچ سکتی ہے بات. یعنی اگر پیارے رسول کا کوئی آرڈر ہے, کوئی امر ہے اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں, اور کسی اور کی بات اس کے خلاف پڑ رہی ہے, اس کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی پر چلیں گے, یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کفر تک پہنچ جاتی ہے بات. اس وجہ سے اس میدان میں قدم پھونک کر کے رکھنا چاہیے, بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے, خاص طور پر پیروں اور مریدوں کی باتوں کو اللہ رسول کی باتوں پر یقیناً مقدم کیا جا رہا ہے. ایک چیز ہوئی ہے عقیدے کی, اس کے بعد پھر بہت سے مسائل آتے ہیں آپس میں, عمل کے مسائل میں بھی میں بار بار یہ کہوں گا کہ ہمارے ائمہ, اس کی تاکید اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے, اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ یقیناً اگر کوئی شخص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم فلاں امام ہی کی بات مانیں گے تو یہ جو ہے ایمان کے خلاف بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کسی اور امام کا نام لے کر کے ان کو اسوہ نہیں بنایا گیا, ان کی اطاعت کو فرض نہیں کیا گیا. اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ان کی اطاعت ہے, ان کی تقلید فرض ہے, تو یقیناً یہ گمراہی کی بات ہے پیارے رسول کی بات ہوتے ہوئے. لیکن اگر پیارے رسول کی بات نہیں ہے تو آپ کسی کی بات بھی اس وقت لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کسی گناہ کا شبہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس حالت میں کم سے کم اتنا تو ڈرنا چاہیے کہ پیارے رسول کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور ہم دوسرے کی اتباع کرنے کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں. یہیں سے یہ بھی بات کہہ دینی مناسب ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا نہیں ہم فلاں امام ہی کے تابع رہیں گے, کوئی بھی بات ہو چھوٹی بڑی بات میں, یہ چیز بھی شرعاً غلط ہے. ایک عام آدمی کا مذہب اس کے مفتی کا مذہب ہے, اور مفتی کون سا ہونا چاہیے؟ جو اہل ذکر ہو, جس کو لوگ اس صفت سے ذکر کر رہے ہوں کہ عالم ہے, اہل ذکر اہل علم ہو. یہ نہیں کہ بیچ سے کوئی کھڑا ہو گیا میں عالم ہوں مجھ سے فتویٰ پوچھو, نہیں. اس کے لیے ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے, لوگ ان کی طرف سفر کرتے رہے, ان کے پاس بیٹھتے رہے, پڑھتے رہے, لکھتے رہے, اور ان کو عام لوگ عالم سمجھتے ہوں, اور یہ کہیں کہ نہیں ہم فلاں ہی کو لیں گے, یہ ان کو حق نہیں ہے. کیونکہ وہ مجتہد ہو گئے, انہوں نے اپنے حق کے بارے میں ایک فیصلہ کر لیا کہ نہیں انہی کے ساتھ حق ہے, یہ کہنا غلط ہوا. تمام ائمہ نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ہماری بات اس وقت تک کوئی شخص نہ لے جب تک یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے کہاں سے اس کو لیا ہے, یعنی اس کا مصدر کیا ہے. اس کا مصدر انہوں نے بیان فرمایا ہے اپنے الفاظ میں, انہوں نے کہا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر ائمہ نے یہ بات کہی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, سب سے یہ بات منقول ہے. خاص طور پہ امام ابو حنیفہ کی بات اس میں تمام ائمہ کی بات سے اوضح اور کھلی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا یحل ان یفتی احد بقولنا حتی یعلم من این اخذناه, میرے قول کا فتویٰ کوئی لے کر کے, میرے قول کو فتویٰ بنا کر کے کوئی شخص دوسرے کو اس وقت فتویٰ نہ دے جب تک یہ نہ سمجھ لے کہ ہماری دلیل کیا ہے. ہماری دلیل کیا ہے؟ ایک چیز رہی ہے, اگر مسائل میں اختلاف ہے, کوئی دلیل خاص نہیں ہے, تو کسی کا بھی مسئلہ لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم فلاں ہی امام کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں یا انہی کے مذہب سے پیدا ہوئے ہیں, نہیں, یہ کہنا حقیقت, شریعت اور ہر چیز کے خلاف ہو جاتا ہے. سامنے جو بھی عالم ہو اس سے آپ کا حق ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ ہمیں صحیح مسئلہ بتاؤ, یہ نہیں کہنے کا حق ہے. بہت سے لوگ یہیں سے کرسی پہ ہم بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں حنفی مذہب سے ہمیں بتائیے, شافعی مذہب سے بتائیے. ہم نے کہا یہ جائز ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ حنفی مذہب میں یہ ہے اگر حدیث شریف کے خلاف پڑھا. اگر حدیث شریف کے خلاف نہیں ہے تو یہ چیز پوچھنے کا حق ہے, یہ کہنے کا حق ہے ہمیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے. آپ کی مرضی, چاہے جس کی چاہیں آپ اتباع اور تقلید کریں. ہناک مکتب لو فتح باب السؤال قال, تو یہ کہنے کا حق ہے اس وقت بتانے کا کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے, امام احمد بن حنبل کا یہ کہنا ہے. ہر ایک کی اپنی دلیل ہے, جس کو چاہیں آپ لیں. لیکن آپ یہ کہیں نہیں ہم فلاں ہی کی بات لیں گے, یہ چیز یہاں پانی مر رہا ہے, یہاں غلطی ہو رہی ہے, اس کو کہنے کا آپ کو حق نہیں. اور کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں آپ اسی پر عمل کریں, یہ بھی غلط ہے. آپ آزاد ہیں, اور یہاں سے فقہی مسئلہ بھی یہ کہتا ہے جس کو کتابوں میں واضح طور پر لکھتے ہیں, کہتے ہیں تلفیق صحیح نہیں ہے, تلفیق جائز نہیں ہے. تلفیق کا مطلب کیا ہوا؟ کہتے ہیں اگر آپ کسی مسلک سے ہیں تو دوسرے مسلک کی کوئی بات آپ کو صحیح مل رہی ہے, یا آپ کی آسانی کے لیے وہ بات آپ کے آسانی کے لیے آپ کی طبیعت کے موافق ہے, تو اس کو لینا جائز نہیں. گویا آپ نے اپنی مرضی یا اپنی خواہش اور شہوت سے لیا, یعنی گویا وہ شہوت نفس وہاں ہو گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے. کسی امام کا مسئلہ اگر سخت ہے اور اس کی واضح دلیل اس سختی پر نہیں ہے, دوسرے امام کا مسئلہ اگر آسان ہے اس کی بھی دلیل اپنی جگہ پر انہی کے دلیل کے برابر ہے. استنباط اور جو استنتاج یا مسئلہ تفقہ یا فقہ کے نکالنے کا ہے اس طریقے سے انہوں نے بھی نکالا ہے, آپ کسی کو لے سکتے ہیں. اور یہ جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ تلفیق صحیح نہیں ہے, یہ کہ آپ کسی مذہب کے ہیں اور دوسرے مذہب سے آج لے لیں تیسرے مذہب سے, ہمارے سب امام ہیں, کسی کی بات کو لینے کا ہمیں حق ہے. شرط یہ ہے کہ حدیث کی یا پیارے رسول قرآن اور حدیث صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف وہ بات نہ پڑ رہی ہو. تو ہر ایک کا قول لینے کا آپ کو حق ہے, یہ نہیں کہ ایک لائن آپ نے پکڑ لی ہے کسی حالت میں آپ کو اس سے نکلنے کا حق نہیں. نہیں, اگر ایک لائن پکڑنی ہے تو صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے اس اسی ایک لائن کے مکلف ہم سب ہیں. اس کے علاوہ جب مسئلہ مختلف ہو گیا, ہر ایک کی دلیل اپنی جگہ پر ہے, تو آپ عالم سے پوچھیں کہ ہمیں صحیح مسئلہ بتائیے. آسان مسئلہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, اور یہ کہنا کہ نہیں ہمیں فلاں ہی کے مذہب پر بتائیں یہ پوچھنا غلط ہے, اور کسی شخص کو یہ کہنا کہ آپ کا مذہب کیا ہم آپ کے مذہب کے مطابق فیصلہ دیں یہ کہنا بھی غلط ہے. یہ بات پورے طور پر آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اس میں جھول نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اتباع اگر واجب ہے کسی کی ہمارے اوپر تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی معنی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے کو کسی اور امام سے منسلک کیے ہیں, لیکن جب حدیث کی بات آتی بھائی حدیث میں یہ مسئلہ صاف طور پر اس طرح کا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم نہیں لیں گے. یہاں تک کہ پیارے رسول کا نام لینے کا بھی گوارا نہیں کرتے محبت میں تعظیم میں. ہم ان کے اس محبت اور ان کی اس تعظیم کی عزت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نیک نیتی ہی سے کرتے ہیں, لیکن آخر اس تناقض کا کیا حل؟ الٹی بات کہ ایک طرف تو آپ پیارے رسول کا نام اس تعظیم سے نام نہیں لے رہے, کہتے ہیں ہمارا مدنی فرما رہا ہے یا ہمارا آمنہ کا لال فرما رہا ہے, دوسری طرف جب مسئلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دوسرے کی بات لیں گے. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا, اس کو ذرا سا سنیں آپ. کسی نے کہا کہ بھائی آپ پیارے رسول کو ایسے ہی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے دوسرے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مدنی فرماتا ہے, ہمارا مکی فرماتا ہے, آمنہ کا لال فرماتا ہے, خدیجہ کا پیارا شوہر فرماتا ہے. ہم نے کہا بھائی وہ مدنی کہتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی اور بھی ہوں گے, ہمارا تو صرف مدنی ہی مدنی ہے, کوئی اور نہیں ہے. ان کے کوئی کوفی ہوں گے, کوئی مکی ہوں گے, قرشی ہوں گے, امام شافعی قرشی تھے, کوئی کوفی تھے, امام بحریبر ہیں, ان کے اور کوئی ہیں وہ کہا کریں, لیکن ہمیں وہی پیارا لفظ بھا رہا ہے جو پیارے صحابہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے. کہتے تھے یا رسول اللہ سنت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ. یہی القاب مبارکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو محمد الرسول اللہ کر کے پکارا, یہی لفظ پیارا ہے. کہتے ہیں تم لوگ بے ادبی, ایک بے ادبی کا ایک سما انہوں نے دکھایا ہمیں کہ وہابی لوگ بے ادبی کرتے ہیں پیارے رسول کا نام ہر وقت لیتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مدنی نہیں کہتے کیونکہ ہمارے یہاں اور کوئی نہیں وہی ہی ہے, ان کے یہاں کوئی اور ہوگا اشعری بھی ہوگا, ہم تو عقیدے میں بھی اسی کو لیتے ہیں, نہ اشعری کو لیتے ہیں اور نہ کسی کو لیتے ہیں. جب کوئی اور ہی نہیں رہا تو ہمیں اس کے تخصیص کی, اس کے نام کے علاوہ اس کے شہر سے تخصیص کی کوئی بات نہیں ہمارے سامنے آتی ہے. ہمیں مدنی کہنے کی ضرورت, ہمیں وہی کہنا ہے جو پیارے رسول کا نام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور صحابہ کرام جو جان چھڑکتے تھے کسی صحابی کے کسی قول کا, یہ ترجمہ ہے, یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے, اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آ جائے. یہ کہا کرتے تھے صحابہ کرام جو اپنی جان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ہر وقت کہتے تھے فدا ہو ابھی اومی. آپ سنتے ہیں فدا ہو ابھی اومی, یہ وہی لفظ ہمارے لیے پیارا ہے. تو کہنے کا مطلب بات دور نہیں گئی ہے, الحمدللہ قریب ہی ہے, کہ محبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کریں. پیارے رسول کیسے چلتے تھے, یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس چلنے کا ڈھنگ پیارے رسول کی حدیث شریف میں پیارے رسول کے چلنے کا طریقہ صحابی نے فرمایا ہے کان اذا مشى, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چلتے تھے تکفا تکفیا, آپ ایسا چلتے تھے جیسے اگلا اوپر کا حصہ آگے طرف بڑھا ہوتا تھا. یہ نہیں کہ اس طرح چلتے تھے یا ٹیڑھا ہو کر کے چلتا ہے آدمی, اور جب چلتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیلا اور آہستہ نہیں چلتے تھے, متوسط, اور جس کو کلام پاک میں امر جس طرح دیا گیا ہے متوسط انداز سے چلتے, نہ دوڑتے تھے اور نہ آہستہ آہستہ چلتے تھے جیسے کوئی مریض ہو. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک, اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو. وقصد فی مشیک, دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ چلو تو کسی قصد سے چلو, بیکار ادھر ادھر نہ گھومو. وقصد فی مشیک, جب چلو کہیں تو کسی مقصد کو لے کر کے چلو, ایسے ہی گھومنا گلیوں میں یہ شریعت کی بات نہیں. تو بہرحال تو اگر کوئی شخص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار رہا ہے چلنے کی, بہت ہی مبارک تقلید ہے, بہت ہی مبارک نقل ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک, یہ بھی ایک بہرحال مظہر ہے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کپڑے پہنتے تھے, کس طرح داڑھی رکھتے تھے, کس طرح بال آپ سجاتے تھے, بالوں کی تکریم کس طرح فرماتے تھے, بال کس طرح کاٹتے تھے, یہ چیزیں اگرچہ آپ کی عادات شریفہ میں ہیں, لیکن اگر کوئی شخص اس کو لے کر کے اسی طرح کرنا چاہتا ہے تو اس پر جو اس کو ثواب ملے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس دو عورتیں ہیں, حسن ایک عورت ان کی ایک بیوی کا نام تھا اور دوسری ایک حسن لونڈی تھی, اور دو بیویاں تھیں اور تین تھیں اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے سریہ خریدا, تو کہا کہ کیوں آپ نے, تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی خریدی تھی اس طرح کی, تو میں نے بھی اسی قصد سے خریدا. دیکھیے ایک چیز ہے جو سنت, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عادت کی چیز ہے, نہیں, پیارے رسول کی عادت اگر ہم لیتے ہیں پیارے رسول کی اتباع میں تو سنت بنی, اور ہر اس چیز پر آپ کو اجر ملے گا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل قول عادت پر عمل کرتے ہیں. جس طرح آپ شریعت کی چیز پر عمل کرتے ہیں آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. اگرچہ واجب نہیں ہے, آپ کو اس طرح کرنا واجب نہیں, لیکن اگر وہی کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح کھانا چاہتے ہیں, آپ جب لیٹتے تھے تو کس طرح لیٹتے تھے؟ بعض حضرت عبداللہ بن مبارک عام طور پر کیسے لیٹا کرتے تھے؟ چت ہو کر کے اور داہنے پیر کو بائیں پیر پر رکھ لیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شمائل میں ہم نے دیکھا کہ آپ ایسا لیٹے تھے. دیکھیے آپ ننگے ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے تو کہتے کبھی کبھی ننگی پیٹ کر کے لیٹتے تھے. وہ کہتے تھے کہ حضرت ام سلیم نے پیارے رسول کے مبارک پسینے کو اس وقت جمع کیا تھا کہ آپ کی پیٹ ننگی تھی اور آپ اس پر